بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین گھرانہ کی خدمت میں شبنم زیدی کا پرخلوص عرض ادب اور سلام. محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے آپ کا اپنا پروگرام گھرانہ لے کر حاضر ہوں، اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین، سن 60 ہجری میں جب دین اسلام فریادی تھا اور خدمات رسول اور زحمات علی امویوں کی خیانتوں کے مجسمے اور جام ناپاک میں کھیل لگ رہا تھا، جب خلافت الہیہ ملکویت کے سخت شکنجوں میں قید تھی، اس وقت اسلام کی فریاد حل من ناصرین سورنا پر یادگار پنجتن وارث بدر و حنین امام حسین علیہ السلام نے لبے کہتے ہوئے قیام فرمایا، اور مرکز وحی اور محبت ملائک کو سفر کربلا کے لیے ترک فرمایا. لیکن تاریخ کی آنکھیں اس بات پر گواہ ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ اس مشن میں صرف مجاہدین اسلام ہی نہیں تھے، بلکہ امام کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشن میں وہ خواتین بھی تھیں کہ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ ساتھ کربلا میں اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا. یہ وہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے اپنی گود کے پالوں کو وہ عظیم در سے شہادت دیا کہ دنیا آج بھی انگشت بدندہ ہیں. یہ وہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے نہ صرف کربلا کے میدان میں بلکہ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد بھی حسینی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی تمام جان کی بازی لگا دی تاکہ حسینی مشن کو کامیاب کر سکیں اور اس حسینی پیغام کو ساری دنیا کے سامنے پہنچا سکیں. یہ وہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ وہ شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا کہ ایک شجاعت کی عظیم مثال قائم کر دی. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کی شجاعت جو ہے وہ فقط میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں نظر آتی ہیں، لیکن یہ وہ خواتین تھیں، ان کی یہ شجاعت اور ان کی یہ دلیری تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو شہادت سے پہلے مردوں کو جو ہے وہ شہادت کے لیے آمادہ کرنا اور ان کو حوصلہ دلانا اور ان کی تشویق کرنا اور ان کی شہادت کے بعد نہایت ہی صبر و استقامت سے کام لینا تھا. ناظرین، ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو، اگر آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے تھے تو پچھلے دو پروگرام میں ہم نے کربلا کی مثالی خواتین پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. اگرچہ ان خواتین کی فہرست طولانی ہے اور اس مختصر سے پروگرام میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان تمام خواتین کا تذکرہ کر سکے، لیکن اس میں سے ہم نے کچھ خواتین کا انتخاب کیا ہے تاکہ ان کے بارے میں مزید اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اطلاع فراہم کر سکے. تو انہیں خواتین پر ہماری مہمان آپ کے سامنے گفتگو کر رہی تھیں. آج پھر انہیں کچھ خواتین کا تذکرہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انہی خواتین پر آج ہماری مہمان مزید آپ کی اطلاع میں جو ہے وہ اضافہ کرنے کا سبب بنیں گی. تو آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہہ کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج اس دوبارہ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ. آئین و اسلام کر کے اپنی گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم توقیر فاطمہ صاحبہ، پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ تشریف لے آئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں.
محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ، پچھلے پروگرامس میں ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا پہ اور جو ہے وہ دوسری خواتین یعنی ام خلف اور دوسری خواتین کے اوپر کچھ ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں تھی لہٰذا آج پھر ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کربلا میں جو ہیں وہ ہم اگرچہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور سب نے جو ہے وہ ایک اہم کردار جو ہے وہ کربلا کی تاریخ میں جو ہے وہ ادا کیا تھا. لہٰذا جتنی بھی ہماری کوشش ہوگی اور جتنی بھی اس وقت میں گنجائش ہوگی ہم ان خواتین کا جو ہے وہ تذکرہ کرنا چاہیں گے. تو لہٰذا ہم سب سے پہلا جو آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ جب تاریخ کربلا کے بارے میں ہم نے پڑھا تو وہاں پر ام عمر نام کی جو ہے خاتون کا تذکرہ ملتا ہے، تو میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ام عمر کون تھی اور آپ کربلا تک جو ہیں وہ کیسے پہنچی؟
آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ام عمر آپ کا نام بحریہ ہے اور آپ مسعود قزرجی کی بیٹی ہیں، और आपकी शादी जुनादा इब्ने काबे अंसारी खजरजी के साथ हुई, जिनका ताल्लुक कबीला खजरजी से था। और ये लोग यानी जुनादा इब्ने काबे अंसारी अपनी फैमिली के साथ यानी अपनी खातून, अपनी जौजा और अपने बेटे के साथ ये इमाम हुसैन के साथ मक्का से करबला तक साथ रहते हैं। इस तरह से ये लोग करबला पहुंचे हैं और ये
शुरू से ही ये लोग इमाम के साथ रहे हैं।
मक्का से इनकी हमराही होती है इमाम के साथ और करबला तक ये इमाम के साथ रहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपके आपके सामने अर्ज किया कि जुनादा इब्ने काब अंसारी के साथ आपकी शादी हुई, तो इन जुनादा इब्ने काब काब को इनके जद के नाम से भी याद किया जाता था, जैसे जुनादा इब्ने हारिस। और आप इमाम के खास शियों में से थे और रोजे आशूरा आप जब मैदान में जाते हैं तो आपकी खातून आपको तशवीक करती हैं। इस तरह से आप मैदान में जाते हैं और मैदान में जाकर रश पढ़ते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जुनादा जब रश पढ़ते हैं तो कहते हैं अना जुनादा व अना इब्न हारिस लस तो बेखवारिन वला बिना किसिन अनबेअती हत्ता यरसुनी वारिसी। कहते हैं मैं जुनादा हूँ, फर्जंदे हारिस हूँ और मैं अपने अहदो पैमान को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। मैं जो मैंने बैत की है मैं उस पर बाकी रहूंगा और जिस तरह से मैं अपने अहदो पैमान पर बाकी रहूंगा उसी तरीके से मेरा वारिस यानी मेरा बेटा भी अपने अहदो पैमान पर रहेगा और वह इससे फायदा उठाएगा। कहते हैं आप मैदान में जाते हैं और मैदान में जाकर आप शहीद हो जाते हैं।
जी तो ये तो उम्मे अम्र के शौहर के बारे में आपने बयान किया। खुद जहाँ पे उम्मे अम्र का जो है वो करबला में क्या रोल रहा और क्या उनका किरदार रहा है, इस पर आप रोशनी डालें।
हाँ, जैसा कि मैंने अभी अर्ज आपके सामने किया है कि जब जुनादा इब्ने काब मैदान में जाते हैं तो आप उनको तशवीक करती हैं, लेकिन अपने शौहर को बढ़ाती हैं कि जाओ रसूल के बेटे पर कुर्बान हो जाओ। लेकिन जब आप शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद अब बेटा आगे बढ़ता है, अम्र इब्ने जुनादा आगे बढ़ते हैं और अपनी आगे बढ़कर कहते हैं कि मैं मैदान में जाऊंगा लड़ने के लिए। कहते हैं इस जवान का, इस नौजवान का सिन सिर्फ 9 या 11 साल का था, इससे ज्यादा नहीं था। तो इनकी माँ इनको मैदान में जाने के लिए तैयार करती है। देखें अभी शौहर कुर्बान हो चुका है हुसैन पर, लेकिन अभी भी इनकी शुजात देखें कि अभी बेटे को भी कुर्बान करने के लिए आमादा हैं। बेटे को आमादा करती हैं, जंग का लिबास पहनाती हैं और कहती हैं जाओ जहरा के लाल पर कुर्बान हो जाओ। तो जब ये बेटा अम्र इजाजत चाहता है इमाम के पास आकर, इमाम से इजाजत तलब करता है कि मौला मुझे मरने की इजाजत दीजिए, तो अब यहाँ मौला पहले की तरह से, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि उम्मे खलफ जब खलफ आकर इमाम से इजाजत मांगते हैं या वहाब आकर इमाम से इजाजत मांगते हैं तो इमाम फरमाते हैं अभी तो तुम्हारा बाप शहीद हुआ है, तुम्हारी माँ के लिए यही सदमा काफी है, यही गम काफी है। इसी तरीके से इमाम यहाँ भी फरमाते हैं, कहते हैं कि बेटा अभी तो तुम्हारा बाबा शहीद हुआ है, तुम्हारी माँ के लिए यही गम काफी है कि उसकी मांग उजड़ गई है, बेटा तुम खेमे में वापस पलट जाओ। तो अब ये कहते हैं कि नहीं मौला, मुझको तो मेरी माँ ने ही आमादा किया है, मेरी माँ ने मुझे लिबास पहना है, मेरी माँ ने मुझे आप पर कुर्बान होने के लिए कहा है, मैं खेमे में वापस नहीं जाऊंगा। मौला ने जब इतना इसरार देखा तो अब ये मैदान में जाता है और जाकर एक बेहतरीन जंग का दिखाता है कि बेहतरीन अंदाज में नौजवान जंग करता है। कहते हैं कि जब ये शहीद हो जाते हैं, अम्र जब शहीद हो जाते हैं तो अब जालिमों के जुल्म की इंतहा देखिए। कहते हैं अम्र के सर और तन में जुदाई करते हैं यानी सर को काटकर इनकी माँ की तरफ फेंकते हैं। तो जब माँ की तरफ फेंकते हैं, अब यहाँ एक माँ की मोहब्बत देखिए जनाब, उम्मे अम्र जो है वह सर को उठाती हैं और सर को उठाकर अपने सीने से लगाती हैं और सीने से लगाकर एक जुमला कहती हैं, ऐ मेरे लाल तूने मेरे दिल को शाद कर दिया, तूने मेरे कलेजे को ठंडा कर दिया, ऐ मेरे लाल तूने मेरी आरजू को पूरा कर दिया। और ये कहकर आप उस सर को दुश्मनों की तरफ फेंकती हैं। तो तारीख में मिलता है कि जब आप ये सर फेंकती हैं, शुजात देखी यहाँ पर इनकी, कि वो सर किसी शख्स से, दुश्मन जो दुश्मन थे उनमें से किसी एक शख्स पर से जाकर लगता है और वो शख्स वहां पर जख्मी हो जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर इनकी शुजात का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद ये उमूदे खेमा को उठाती हैं और उठाकर चाहती हैं कि दुश्मनों से जंग करें, दुश्मनों की तरफ दौड़ती हैं। تو جب دوڑتی ہیں جنگ کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ تم نے میرے لال کو شہید کر دیا, اور یہ عمود خیمہ کو لے کر دشمنوں کی طرف جاتی ہیں, تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ اے ام عمرو تم جاؤ خیمے میں پلٹ جاؤ, مانے ہو جاتے ہیں, تو اس وقت یہ خاتون خیمے میں پلٹ جاتی ہیں. تو میں یہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں آج بھی ہم اپنے سوسائٹی میں بہت سی مائیں دیکھتے ہیں, دیکھیں ماں کا کردار ایک اہم کردار ہوتا ہے, فیملی کے اندر ایک اہم رول رکھتی ہے, یعنی ماں جس طرح سے چاہتی ہے فیملی کو چلانا چاہے وہ فیملی کو چلا سکتی ہے, اگر چاہے اس کے شوہر اور بچے راہ راست پر چلیں تو واقعا راہ راست پر چلیں گے, اگر وہ چاہے کہ بیٹے اور اولاد اور اس کا شوہر راہ راست سے ہٹ جائے تو یہاں پر اس عورت کا ہی کردار ہوتا ہے, کیونکہ عورت وہ ہستی ہے اس فیملی میں کہ وہ جو بھی بیان کرے گی, جو بھی گفتگو کرے گی اپنے گھر کے اندر, اس کا اثر شوہر پر بھی ہوگا اور اولاد پر بھی ہوگا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ام عمرو اپنے بیٹے کو حکم کرتی ہیں, بیٹا جاؤ میدان میں جاؤ, بیٹا جاؤ زہرا کے لال پر قربان ہو جاؤ, تو دیکھیں یہاں سے ان کی شجاعت کو دیکھیں اور ان کے صبر کو دیکھیں کہ بیٹا بھی چاہے قربان ہو جائے, چاہے شوہر بھی قربان ہو جائے, اور خود بھی جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا تو کیا, میرا شوہر قربان ہو گیا تو کیا, میں بھی زہرا کے لال پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہوں. ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی شجاعت اور صبر کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں.
صحیح. اور محترمہ ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ, یہاں سے ہم ایک اور اس طرح سے درس, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک فیملی میں ماں کا جو رول بہت اہم ہوتا ہے, ماں کا کردار جو ہے بہت اہم ہوتا ہے, یعنی ماں اپنے بچوں کو جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے وہ کس طرح سے آمادہ کرتی ہے, یہ ماں کا رول
ہوتا ہے.
اور یعنی ہم اس طرح سے یہاں سے کہتے ہیں کہ آج کی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جس طرح سے امام وقت کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کری تھیں, ویسے آج کی مائیں بھی جو ہے امام وقت کی نصرت کے لیے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے آمادہ کر سکتی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بجائے اس کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ کریں, امام کے جو ہے وہ یعنی امام کے ساتھ ہم رکاب ہونے کے لیے جو ہے انہیں شجاعت انہیں بتائیں کہ کس طرح سے امام کے ساتھ انہیں شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے اور امام کے ہم رکاب ہونا ہے, بجائے اس کے جو ہیں وہ دوسری چیزوں کی طرف جو ہیں وہ
دنیاوی چیزوں
کی طرف راغب کرتی ہے, یعنی کمپیوٹر ٹی وی اتنے زیادہ آج کل جو ہیں وہ یہ تمام چیزیں رائج ہو گئی ہیں کہ مائیں جو ہیں ان تمام چیزوں کی طرف اپنے بچوں کو
انہی کمپیوٹر سے اور انہی سب چیزوں سے ان کو راہ راست پر لا سکتی ہیں. بہت سی چیزیں جیسے سی ڈیز وغیرہ ہیں, اگر اہل بیت علیہ السلام کی کہانیاں, اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں ہم انہیں سی ڈیوں سے استفادہ کریں تو واقعا ہمارے بچے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے اپنے دین کے بارے میں, اپنے اسلام کے بارے میں.
جی محترمہ تقریف فاطمہ صاحبہ, تاریخ کربلا میں بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کا تذکرہ ملتا ہے لیکن ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. انہی خواتین میں سے ایک خاتون ہے کہ جن کا نام جو ہے وہ روحیہ بیان کیا گیا ہے, تو ان کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کون تھی اور کربلا میں انہوں نے کیا کردار جو ہے وہ ادا کیا, یہ آپ ہمارے ناظرین.
جی روحیہ یہ ہانی ابن عروہ مرادی کی خاتون تھی, ان کی اہلیہ تھی, اور ان کے باپ کا نام عمر ابن حجاج تھا. تو کہتے ہیں کہ جب جناب مسلم, جیسے ہم نے جناب مسلم کا واقعہ پڑھا ہے, کہ جناب مسلم جب کوفے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ہانی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں, جناب ہانی آپ کے میزبان ہوتے ہیں, اور ان کی اہلیہ ان کی خاتون بھی آپ کی خدمت کرتی ہیں, آپ کا احترام کرتی ہیں. تو تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ جب دشمنوں کو یہ خبر ہوتی ہے کہ جناب مسلم جناب ہانی کے گھر میں ہیں تو دشمن جناب مسلم کو بھی شہید کر دیتے ہیں اور جناب ہانی کو بھی شہید کر دیتے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ اب یہ روحیہ اپنے بیٹے کے ساتھ, ان کے بیٹے کا نام ہے یحییٰ, ان کو ڈر ہے کہ کہیں دشمن ہم لوگوں پر بھی حملہ نہ کر دے, تو اب یہ اپنے بیٹے کے ساتھ مخفی ہو جاتی ہیں, چھپ جاتی ہیں کہیں پر کوفے میں. لیکن جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مولا حسین کربلا میں وارد ہونے والے ہیں, تو اب یہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے آپ کو امام حسین کے کاروان میں کے نزدیک لاتی ہیں اور امام حسین کے کاروان سے مل جاتی ہیں. روز عاشورہ یہی خاتون ہوتی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر دیتی ہے, جیسا کہ میں نے ابھی کچھ خواتین کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے, جیسے ام خلف تھیں, ام وہب تھیں, ام عمرو تھیں, جس طرح سے ان خواتین نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے شوہروں کو حسین پر قربان کر دیا, اسی طرح سے یہ خاتون بھی یحییٰ کو کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ. تو امام حسین اسی طرح سے فرماتے ہیں، بیٹا تمہارا بابا مارا گیا، اب تم اپنی ماں کا سہارا ہو جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ، تم اپنی ماں کے لیے ایک سہارا ہو. تو آپ بیٹا فرماتا ہے، یحییٰ کہتے ہیں کہ نہیں، میری ماں نے تو مجھ کو رخصت کر دیا.
اب کربلا کے میدان میں ہر بچہ جو ہے وہ
اپنی ماں سے، دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں اس نقطے کی طرف، واقعا ہم کو یعنی دقت کرنی چاہیے کہ امام حسین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تمہارا باپ شہید ہو گیا، اور ہر بیٹے نے یہی جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے آمادہ کیا، یہ جنگ کا لباس میری ماں نے پہنا ہے اور میری ماں نے مجھے جنگ کے لیے رخصت کیا.
یعنی ایک طرف سے خود اس بچے میں بھی وہ جذبہ اور شوق تھا، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ خود ماں نے جو ہے، یعنی ماں کا بتا رہا ہے کہ ماں نے میرے اندر جو ہے اس جذبے اور شوق کو پیدا کر کے بھیجا ہے.
یہ یعنی شجاعت کا اندازہ جو ہمیں ہو رہا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ماں کی طرف سے، یعنی ماں بیٹے کو تشویق کر رہی ہے کہ بیٹا جاؤ زہرا کے لال پر قربان ہو جاؤ. تو یہ جاتی بیٹا حسین پر قربان ہو جاتا ہے. لیکن میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی، دیکھیں کہتے ہیں کہ روحیہ محب اہل بیت تھی، بہت زیادہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت تھی. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کے باپ کا نام عمر ابن حجاج تھا. اب یہ حجاج کے بارے میں اور عرض کروں کہ یہ کون تھے، عمر ابن حجاج. کہتے ہیں کہ کربلا میں، دیکھیں باپ تھا، باپ اور بیٹی میں دونوں میں فرق دیکھیں. کہتے ہیں عمر ابن حجاج عمر سعد کے لشکر میں تھا یہ. اور کیا کہتا ہے، کہتے ہیں لشکر والوں کو حکم کرتا ہے یہ کہ دیکھو حسین کی فوج تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور تمہیں یعنی بہترین انداز میں تمہیں مقاومت کرنی ہے، کسی بھی طرح سے تمہارے قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے. جبکہ یہ جانتا تھا کہ حسین زہرا کا لال ہے، حسین علی مرتضیٰ کا لال ہے، حسین پیغمبر کا نواسا ہے. لیکن یہاں باپ اور بیٹی میں فرق دیکھیں کہ بیٹی کی معرفت دیکھیں اور شناخت دیکھیں کہ اہل بیت سے کتنی محبت رکھتی ہے، اور ادھر باپ کی شناخت دیکھیں کہ اہل بیت سے کس قدر دور ہے. لیکن یہ بیٹی اپنے شوہر کو بھی حسین پر قربان کر دیتی ہے، اور اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر اور بیٹے دونوں کو حسین پر قربان کر دیتی ہے، اور خود بھی چاہتی ہے کہ حسین پر قربان ہو جائے. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً اگر اہل بیت سے محبت ہو تو انسان کو اس دنیا میں کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، ہر چیز کو اہل بیت پر قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ. اگر اجازت دیں تو ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا، جائیے گا نہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي وصي رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها الوصي البار التقي. السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على ملائكة الله المحدقين بك اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کو خیر مقدم کہتے ہوں. ہماری گفتگو کربلا کی مثالی خواتین کے موضوع پر چل رہی تھی, جس میں ہمارے مہمان نے بہت سی خواتین کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی کہ ان خواتین نے کربلا میں کیا اہم کردار ادا کیے تھے. آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور مزید ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں. محترمہ توقی فاطمہ صاحبہ, یہ تو وہ خواتین تھیں کہ جو اصحاب اور انصار کی بیویاں تھیں. اب ہم آتے ہیں اس گھرانے کی جو بیٹیاں اور بہویں تھیں. اگرچہ ہم نے جناب زینب کا تذکرہ سب سے پہلے پروگرام میں کیا تھا کہ وہ خود اس گھرانے کی بیٹی تھیں, لیکن چونکہ کربلا کی تاریخ میں ان کا سب سے اہم کردار تھا, لہٰذا ہم نے جو ہے جناب زینب کا تذکرہ پہلے سب سے پہلے پروگرام میں کیا تھا. اور چونکہ اس پر ایک مفصل چونکہ گفتگو ہونی تھی, لہٰذا ہم نے پورا ایک پروگرام جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے مخصوص کیا تھا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان خواتین کے علاوہ جو انصار اور اصحاب کی بیویاں تھیں, ان کے علاوہ جو ہے کربلا میں جو ہے وہ کچھ وہ خواتین تھیں جو اس گھرانے کی بیٹیاں تھیں, اس گھرانے کی ہوئے تھیں. انہوں نے بھی کربلا کی تاریخ میں بہت اہم رول ادا کیا ہے, بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو ان کے متعلق ہم جاننا چاہیں گے کہ جس میں سب سے پہلے ہم فاطمہ بنت حسین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں جو ہے وہ کیا اہم کردار پیش کیا.
آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ فاطمہ بنت حسین, جیسا کہ آپ نے کہا ہے, ہم خود ہی سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کی بیٹی تھیں, اور آپ کی والدہ ام اسحاق جو طلحہ ابن عبید اللہ کی بیٹی تھیں, اور آپ کی کنیت عبداللہ, اور آپ کا لقب فاطمہ صغریٰ یا فاطمہ نبویہ بھی ہے. کہتے ہیں آپ کے تقوی اور جمال کی مثال نہیں ملتی تھی, اور آپ کو حور العین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جناب سکینہ سے بڑی تھیں, یعنی جناب سکینہ آپ سے چھوٹی تھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان سے روایت بھی نقل کی گئی ہے, یعنی یہ راوی بھی ہیں. اور ان کی روایت کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ بزرگان اہل سنت جیسے ترمذی, ابن ماجہ نے بھی ان خاتون سے, یعنی جناب فاطمہ بنت حسین سے روایت کو نقل کیا ہے. یا جیسے نسائی کتاب قصائص علی علیہ السلام میں فاطمہ بنت حسین سے روایت نقل کرتے ہیں, یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کلینی ان سے روایت نقل کرتے ہیں اور ان کے کردار کو بتلاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ان کا کیا کردار رہا. تو میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں کہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے, کہتے ہیں کلینی نقل کرتے ہیں, کس سے؟ ابا جارود امام باقر سے نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت امام حسین وصیت نامہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں آپ وصیت لکھتے ہیں اور اس وصیت نامے کو اپنی اس بیٹی کو دے دیتے ہیں. دیکھیں یہاں سے ان کی عظمت دیکھیں, وہ وصیت نامہ اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں اور امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. جب امام کی شہادت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت حسین اس وصیت نامے کو امام وقت کے ہاتھ میں دیتی ہیں. ایک اہم ذمہ داری ہے. کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ خاتون, جب امام شہید ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام, اس وقت اس وصیت نامے کو امام زین العابدین علیہ السلام کو دیتی ہیں. اور یہاں پر ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے انہی شہزادی کے بارے میں, جو شیخ صدوق جس کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حسین شہید ہو گئے تو حسین کی شہادت کے بعد اب غارت گر جو تھے وہ خیموں کی طرف آتے ہیں غارت کرنے کے لیے. کہتے ہیں اسباب لوٹنا شروع کرتے ہیں, مال و اسباب لوٹنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک غارت گر, ایک ظالم اس خاتون کی طرف بڑھتا ہے. تو یہ خود شہزادی, یہ بی بی فاطمہ بنت حسین نقل کر بیان کرتی ہیں کہ میں کھڑی تھی اور میرے پیر میں خلخال, جس کو ہم پازیب کہتے ہیں, سونے کی پازیب تھی. ایک دشمن, ایک ظالم غارت گر میری طرف بڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ پازیب کو میرے پیر سے نکال لے, لیکن وہ ظالم گریہ و زاری میں مصروف ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تو گریہ کیوں کر رہا ہے, تو ہم کو لوٹ بھی رہا ہے, آل رسول کو لوٹ بھی رہا ہے, اہل بیت اطہار کو تو لوٹ بھی رہا ہے, ہم پر ظلم بھی کر رہا ہے اور تو رو بھی رہا ہے. تو کہتا ہے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کیونکہ میں اہل بیت اطہار کو لوٹ رہا ہوں. تو شہزادی فرماتی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو ہمیں لوٹ بھی رہا ہے اور تو رو بھی رہا ہے, تو ہمیں نہ لوٹ. بڑی یعنی شہزادی کی گفتگو دیکھیں بھی, تو ہمیں نہ لوٹ, چھوڑ دے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو دوسرے غارت گھر آپ کو آ کر لوٹیں گے. تو یہاں دیکھیں کہ شہزادی کتنے بہترین انداز میں, جبکہ ظالم لوٹ رہے ہیں, ظالم ظلم کر رہے ہیں, لیکن آپ ہیں کہ شجاعانہ انداز میں گفتگو کر رہی ہیں کہ بھئی اگر تجھے ہم سے محبت ہے تو تو ہمیں لوٹ کیوں رہا ہے, تو ہمارے مال و اسباب کو نہ لوٹ, ہمیں چھوڑ دے, ہم اہل بیت اطہار ہیں, ہم آل رسول ہیں. تو یہاں سے ہمیں شہزادی کی شجاعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادی کربلا کے میدان میں واقعا کس انداز سے اور کس شجاعت سے پیش آتی ہیں.
جی, اور یہاں سے ایک اور نقطے کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ یعنی یزید کی جو فوج تھی اس میں یعنی اکثریت جو لوگ ایسے تھے, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ رو بھی رہا تھا, یعنی معرفت رکھتے تھے لیکن صرف دولت کی اور جو ہے مال غنیمت کے لیے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ آل رسول پر اتنا جو ہے وہ ظلم و ستم اٹھایا ہے. فاطمہ بنت حسین کے بارے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کربلا میں خطبہ, یہ کوفے میں خطبہ بھی دیا تھا, تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اس خطبے میں کیا فرمایا اور اس خطبے کا کوفیوں پر جو ہے وہ کیا اثر ہوا, کیونکہ جناب زینب نے جو خطبہ فرمایا اس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ کیا خطبے کا اثر جو ہے وہ کوفیوں پر ہوا, لیکن فاطمہ بنت اسد نے خطبے میں, یہ فاطمہ بنت حسین نے خطبے میں کیا فرمایا اور ان کا جو ہے وہ کوفیوں پر کیا اثر پڑا, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. یہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کو یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کی جانب چلتا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ قافلہ چلتا ہے اور کوفے پہنچتا ہے تو دیکھیں کوفے والوں کی حالت ہی کہ کوفے والے نئے لباس پہن کر گلیوں اور کوچوں میں آتے ہیں اہل بیت اطہار کا تماشا دیکھنے کے لیے, ہل ہلا کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. تو اس وقت میں نے جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ دیتی ہیں اور اس کا اثر کوفیوں پر ہوتا ہے. اسی طرح سے کیونکہ یہ بھی بیٹی اسی خاندان کی ہے, فاطمہ بنت حسین حسین کی بیٹی ہے, حسین کی لخت جگر ہے, یہ بھی خطبہ دیتی ہیں. اس خطبے کو میں نے یہاں پر میں اس میں سے کچھ پوائنٹ لکھ کر آئی ہوں, اور یہ کہ اس خطبے کو بہت سے علماء نے نقل کیا ہے, جیسے آغا طبرسی نے احتجاج میں نقل کیا ہے اور ابن طاؤس نے اس خطبے کو لہوف میں نقل کیا ہے. تو اس خطبے کو میں آپ کے سامنے اس میں سے بعض قسمت کو نقل کرتی ہوں. جیسے کہ شروع کرتی ہیں شہزادی خدا کے نام سے, فرماتی ہیں شکر ہے اس خدا کا کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اس رسول کے بیٹے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا اور ان کے سروں کو جسموں سے جدا کر دیا گیا, جبکہ یہ لوگ بے گناہ تھے, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, اور کن لوگوں نے قتل کیا. اب یہ شہزادی فرماتی ہیں, کہتی ہیں جو لوگ کل یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, ظاہری زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن دل سے وہ کیا تھے, ان کے دلوں میں کفر اور نفاق بھرا ہوا تھا. انہی لوگوں نے رسول کے نواسے کو, میرے بابا حسین کو, میرے بھائیوں کو کربلا میں شہید کر دیا. پھر فرماتی ہیں کہ خدا ان کو ہلاک کرے کہ جنہوں نے اہل بیت رسول کو, جنہوں نے رسول کے نواسے کو, جنہوں نے رسول کے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا. اور پھر اہل کوفہ سے خطاب کرتی ہیں شہزادی, فرماتی ہیں اے اہل کوفہ, تم نے جو یہ کام کیا ہے تم اس کی سزا ضرور پاؤ گے, تم اس کی سزا ضرور پاؤ گے. تم اہل کوفہ, تم اہل مکر و فریب ہو, تم نے رسول کے نواسے کو بلایا اور پھر بلا کر اسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. کہتے ہیں یہ سننا تھا, جب شہزادی نے یہ گفتگو کی, یہ تقریر کی, تو یہ سن کر لوگوں نے بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کیا اور کہنے لگے اے دختر رسول, اے حسین کی بیٹی, بس کرو, اب ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہاری گفتگو کو سنیں, ہمارا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے تمہاری مصیبت کو سن کر. تم یہاں پر کہتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ بنت حسین خاموش ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں اور انہی بیٹی کے بارے میں, انہی بی بی کے بارے میں ہم کو ایک اور روایت ملتی ہے. یہ تو کوفے میں شہزادی کا کردار ہے کہ شہزادی نے کوفیوں کے کلیجوں کو ہلا دیا, کوفی، وہ کوفی جو حق اور باطل کی شناخت نہیں رکھتے تھے، جو نہیں پہچانتے تھے کہ حق کون، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، وہاں پر یہی بی بی جناب زینب کے بعد خطبہ دیتی ہیں اور لوگوں کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو حق پر کون تھا اور باطل پر کون ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں ہم کو ملتا ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک شامی آتا ہے یزید کے دربار میں اور آ کر دیکھتا ہے کہ کچھ عورتیں قیدی بنی ہوئی ہیں، اسیر ہیں کچھ عورتیں، تو اس کی نظر فاطمہ بنت حسین پر پڑتی ہے، تو وہ کہتا ہے، یزید سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی کنیز بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر شہزادی رونا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ پھوپھی اما دیکھو کیا وقت آ گیا، ہم کو یہ لوگ اسیری میں کنیزی میں طلب کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو کنیزی میں طلب کیا جائے، ہم تو آل رسول ہیں، ہم تو رسول کی بیٹیاں ہیں۔ کہتے ہیں جب اس شخص نے یہ سنا تو وہ گھبرا گیا، یزید سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، یہ کون ہے، یہ قیدی کون ہے، یہ کلمات جب اس نے سنے تو یزید سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے یہ بتا یہ کون ہے، تو یزید اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ فاطمہ بنت حسین ہیں اور یہ ادھر جو خاتون کھڑی ہیں یہ زینب ہیں، زینب بنت علی۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ اس نے رونا شروع کیا اور کہتے ہیں کہ اے یزید خدا تجھ پر لعنت کرے، تو نے اہل بیت رسول کو تو نے اسیر کیا ہے، تو نے ان کو قیدی بنایا ہے، تو نے ان کو کربلا سے یعنی کوفہ اور کوفہ سے شام، تو ان کو مصیبتوں میں تو نے ان کو گرفتار کیا ہے اور تو یہاں لایا ہے۔ کہتے ہیں یہ سنا تھا، یزید غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کوفے کے بازار میں بھی اور یزید کے دربار میں بھی اس شہزادی نے حق کو پہچانوایا کہ دیکھو حق کو پہچانو، ہم کون ہیں، یہ تخت پر جو بیٹھا ہے یہ کون ہے، ہم آل رسول ہیں، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم کو بے گناہ، ہم کو شام و کوفہ کے بازار میں ہم کو پھرایا جا رہا ہے، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کیا ہے کہ شہزادی روایت بھی ان سے نقل کی گئی ہے، اور یہ شہزادی وہ ہے کہ جس نے اپنے باپ کے حق کو اور اپنے باپ کے جو اصحاب تھے ان کے حق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ دیکھو یہ کون تھے اور تم کون ہو۔
جی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں کہتے ہیں بہت حساس دل کی ہوتی ہیں، اور اگر ایک مصیبت ان پر پڑ جائے تو پھر وہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ ٹوٹ جاتی ہیں کہ کبھی وہ اپنے یعنی اس غم سے نکل نہیں پاتی ہیں۔ لیکن ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں کہ کربلا میں اتنی مصیبتیں پڑی ہیں اور اتنے یعنی اپنے بچوں کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے شوہروں کو بھی شہید ہوتے دیکھا، باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی تمام مصیبتیں جو انسان تصور کر سکتا ہے وہ کربلا میں جو ہے ان کے اوپر ڈھائی گی۔ لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ واقعا کس طرح سے انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ کربلا کے بعد جو ہے یعنی وہ خواتین جن کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا، یعنی جو صنف نسواں کی جو ایک صفت ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد، ہمیں ان خواتین میں نظر نہیں آتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جو ہے کس طرح سے انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطبہ دے کر جو ہے اس ظالم کی حکومت کے تختے کو جو ہے وہ ہلا ڈالا تھا۔ محترمہ توفیق فاطمہ صاحبہ، کربلا کی تاریخ میں جب ہم تاریخ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے جناب رباب کا جو ہے ذکر ملتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ واقعی کربلا کی تاریخ میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو جناب رباب کے بارے میں جناب رباب کے متعلق جاننا چاہوں گی۔ یوں تو اکثر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ جناب رباب کے فرزند جناب علی اصغر جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، لیکن جناب رباب کے متعلق بہت لوگوں کو جو ہے وہ معلومات نہیں ہے، تو میں جاننا چاہوں گی کہ خود جناب رباب آپ کون تھی اور امام حسین سے کیسے آپ کی نسبت ہوئی، امام حسین سے کیسے آپ کا وقت ہوا، اس پر آپ مختصر روشنی ڈالیں۔
کتنے جیسے کہ آپ نے ابھی عرض کیا ہے کہ جناب رباب علی اصغر اور جناب سکینہ کی والدہ تھی اور امام حسین کی زوجہ تھی، اور آپ کے والد کا نام امرؤ القیس قیس تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی، ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم کا زمانہ ہے اور ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر کہتا ہے کہ اے خلیفہ وقت، میں مسیحی ہوں، نصرانی ہوں میں، اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے، تو خلیفہ وقت ایک نیزہ لیتا ہے اور اس پر پرچم کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے فلا قبیلے کا میں نے تم کو امیر بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ شخص خوشی سے مسجد سے باہر آتا ہے اور اس کی ملاقات مولا علی علیہ السلام سے ہوتی ہے. آپ کے ساتھ آپ کے دونوں فرزند بھی ہیں حسنین شریفین, یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اے شخص تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی بیٹی کا عقد میرے حسین سے کرو گے؟ دیکھو میں رسول کا نواسا ہوں, میں رسول کا چچا زاد بھائی ہوں, میرا نام علی بن ابی طالب ہے اور یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین یہ رسول کے نواسے ہیں, کیا تم اپنی بیٹی کا عقد میرے بیٹے سے حسین سے کرو گے؟ تو یہ شخص اس وقت کہتا ہے کہ مولا میرے پاس تین بیٹیاں ہیں, ان تین بیٹیوں میں سے اگر آپ جس بیٹی کا بھی عقد چاہتے ہیں اپنے بیٹے حسین ہی سے نہیں حسن سے بھی آپ میری بیٹی کا عقد کر لیجئے. تو کہتے ہیں ان میں سے دو بیٹیوں کے نام جو میں نے نوٹ کیے تھے ان میں ایک تو سلمہ ہے اور ایک رباب. کہتے ہیں سلمہ کا عقد امام حسن سے ہوتا ہے اور رباب کا عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح سے جناب رباب کی شادی امام حسین سے ہوئی.
جی جناب رباب کا کربلا میں کیا کردار رہا, اس پر اگر آپ مزید روشنی ڈالیں گے, کربلا میں جو ہے ان کا کیا اہم رول اور کیا اہم کردار تھا؟
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں روز عاشورہ جب حسین کے سب عزیز و انصار شہید ہو جاتے ہیں تو اب حسین تنہا رہتے ہیں. اس وقت حسین کی آواز بلند ہوتی ہے, حل من ناصر ینصرنا, ہے جو کوئی میری مدد کے لیے آئے. تو جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اکثر مجالس میں, ذاکرین بھی پڑھتے ہیں علماء بھی پڑھتے ہیں کہ اس وقت بیویوں میں خیمے میں ایک کہرام برپا ہو جاتا ہے. تو حسین در خیمہ پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بیویوں کے رونے کی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ کیوں بیویاں رو رہی ہیں. تو اس وقت جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا. اس وقت امام حسین علی اصغر کو طلب کرتے ہیں کہ زینب جاؤ علی اصغر کو لے کر آؤ. کہتے ہیں جناب رباب علی اصغر کو جناب زینب کو دیتی ہیں اور جناب زینب اس بچے کو امام حسین کو دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں عرض کروں کہ کون ماں ہوگی کہ جو اپنے چھوٹے سے شش ماہ بیٹے کو کربلا کے میدان میں بھیجے, جبکہ وہ جانتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جو بھی گیا ہے وہ شہید ہوا ہے, لیکن ماں اپنے بیٹے کو جناب زینب کو دیتی ہیں, جناب زینب امام حسین کو دیتے ہیں, جناب زینب امام حسین کو دیتی ہیں. بیٹے کو لے کر حسین میدان میں آتے ہیں, ایک بلندی پر کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے ظالمو اگر میں تمہاری نظر میں قصوروار ہوں لیکن اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا, اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے, ہو سکے تو اس کو تھوڑا سا پانی دے دو. کہتے ہیں ہرملا نے تیر ایسا یعنی تیر چلایا کہ علی اصغر کا گلا اور حسین کا بازو چھیدتا ہوا وہ تیر نکلا. یہاں پر علی اصغر کا بازو بھی چھیدا اور امام حسین کا بازو بھی چھیدا. تو کہتے ہیں اب یہاں پر امام حسین علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو جاتے ہیں, یہ سب تاریخ میں ملتا ہے. کہتے ہیں اب اس کے بعد امام حسین کی پریشانی بڑھتی ہے, کہتے ہیں کہ امام حسین علی اصغر کو خیمے کی طرف لے جاتے ہیں. سوچتے ہیں رباب کو کیسے اس بیٹے کو میں دوں گا, رباب جب اس بچے کو دیکھے گی تو کیا کہے گی, میں تو کہہ کر لایا تھا کہ میں اس بچے کو پانی پلانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں. کہتے ہیں امام سات مرتبہ خیمے کی طرف آتے ہیں, سات مرتبہ پلٹتے ہیں, بس ایک مرتبہ جب جناب سکینہ دیکھتی ہیں تو کہ میرا بھیا آ گیا ہے پانی پی کر, تو لیکن جناب سکینہ جب ابا کا دامن ہٹاتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی اصغر شہید ہو چکا. تو اس وقت جناب رباب ایک جملہ کہتی ہیں. دیکھیں تاریخ میں ہم کو بہت سی خاتون مل جائیں گی لیکن یہاں ہم کو جناب رباب کا ایک جملہ بہت جو تاریخ میں لکھا گیا سنہرے الفاظ سے, وہ یہ کہ اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی تیرے ستم کا نشانہ بنتے ہیں. یعنی سمجھانا چاہتی تھی کہ اے میرے لال تیرا سن تو بھی بہت چھوٹا تھا, اے میرے لال تو اس قابل نہیں تھا کہ تو ہرملا کے تیر کا نشانہ بنے. کہتے ہیں کہ یہاں پر علی اصغر کی شہادت ہو جاتی ہے لیکن ابھی جناب رباب کی مصیبتیں تمام نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک خاتون کی زندگی دو چیزوں پر ہوتی ہے, یا تو اس کا شوہر یا اس کے بچے. لیکن رباب وہ خاتون ہے کہ جس کا شوہر بھی کربلا میں شہید ہو گیا اور جس کا بچہ بھی کربلا میں شہید ہو گیا. تو کہتے ہیں اس کے بعد جناب رباب جب اسیروں کو لے کر جاتے ہیں 11 محرم کو, جناب رباب قافلے کے ساتھ موجود ہیں. کہتے ہیں جب یہ قافلہ چلتا ہے تو ہر بی بی اپنے اپنے شہید کی لاش پر ہے گریا جاری کر رہی ہے، یہاں پر جناب رباب بھی گریا کرتی ہیں امام حسین کی لاش پر اور فریاد کرتی ہیں کہ میری مانگ بھی اجڑ گئی، میری گود بھی اجڑ گئی۔ اس کے بعد اس قافلے کو شام و کوفہ سے ہو کر لے جایا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، اس کے بعد رہائی ملتی ہے۔ پھر جب اس قافلے کو رہائی ملتی ہے تو یہ قافلہ کربلا آتا ہے، کہتے ہیں ہر بی بی اپنے اپنے وارث کے مزار پر گریا کرتی ہے۔ یہاں پر ہر بی بی گریا کرتی ہے، جناب زینب گریا کرتی ہیں، ام رباب گریا کرتی ہیں، ہر بی بی گریا کرتی ہے۔ لیکن جب قافلہ تیار ہوتا ہے مدینے جانے کے لیے تو اب جناب رباب آمادہ نہیں ہیں مدینے جانے کے لیے۔ جناب زینب فرماتی دریافت کرتی ہیں کہ آپ مدینہ کیوں نہیں جا رہی ہیں، تو یہاں پر ایک جملہ شہزادی فرماتی ہیں، کہتی ہیں اے شہزادی زینب آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے شوہر موجود ہیں، گھر وہ جاتا ہے جس کا کوئی وارث ہو یا اولاد ہو، میرا تو نہ وارث ہے اور نہ میرے اولاد ہیں، میرا علی اصغر بھی شہید ہو گیا اور میرا حسین بھی شہید ہو گیا، میں گھر جا کر کیا کروں گی۔ لیکن امام وقت امام زین العابدین علیہ السلام حکم کرتے ہیں تو شہزادی مدینے کے لیے چلتی ہیں۔ روایت تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ یہ بی بی جب تک زندہ رہی گریا و زاری کرتی رہی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، کہتے ہیں ایک سال تک، واقعہ کربلا کے بعد یہ ایک سال تک زندہ رہی لیکن کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، گریا و بکا کرتی رہی۔ شاید میرا دل کہتا ہے شاید یہی وجہ ہو کہ امام حسین نے فرمایا، روایت میں مجھ کو میں نے دیکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب جناب رباب جناب سکینہ کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی تو امام حسین فرماتے تھے کہ میرا دل تنگ ہوتا ہے جب رباب اور سکینہ چلی جاتی ہیں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے، تو شاید یہی وجہ ہو کہ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ تو امام کے جملے سے ہمیں شہزادی کی عظمت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے اور شہزادی کے صبر کا بھی اندازہ، دیکھیں شہزادی کے صبر کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واقعا شہزادی نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کتنی مصیبتیں اٹھائیں، اپنے شہزادی کا سہاگ بھی اجڑا اور شہزادی کی گود بھی اجڑی۔
محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ، تین منٹ میرے خیال سے دو یا تین منٹ کا وقت ہے، تو اس میں ہم چاہیں گے کہ ام لیلہ کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکتی ہیں تو بتائیں، کیونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، تو مختصراً آپ جناب ام لیلہ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کا کربلا میں کیا کردار رہا۔
جناب ام لیلہ کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ آپ مادر علی اکبر ہیں اور آپ ابی مرہ ابن عروہ ابن مسعود ثقفی کی بیٹی ہیں۔
جی
کہتے ہیں کہ یہ آپ کے باپ جو تھے وہ بزرگان مدینہ میں سے تھے، اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے، مختلف روایات ہیں، روایات میں اختلاف ہے کہ آپ کربلا آئیں، بعض روایات یہ کہتی ہیں اور بعض روایت کہتی ہیں کہ آپ کربلا نہیں آئیں، لیکن ہم ان روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کربلا یہ کہتی ہیں کہ ہاں آپ کربلا میں آئی ہیں۔
تو محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ اجازت دیں کیونکہ وقت میرے خیال سے اب نہیں ہے اور یہ سوال کا جواب میرے خیال سے کافی طولانی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اگلے پروگرام میں ہم اس سوال کو جو ہے وہ آپ سے پوچھیں اور آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے گا۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ محترم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، خدا سے بس یہی دعا ہے کہ خدا ان تمام خواتین کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حسینی مشن میں جو ہے وہ شامل ہو سکے اور حسینی پیغام کو تمام دنیا تک پہنچا سکے۔ اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ حافظ۔